بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب اس وقت منبر پر تشریف فرما ہے. مفتی صاحب ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں. کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا وہاں پر بڑا مدرسہ ہے دور حدیث تک, اور وہاں پر یہ دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں, اور یہاں پر بھی الحمدللہ اب ان کا ایک دینی سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ایک شاخ یہاں پر بھی انہوں نے قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جامع المنقول والمعقول عالم ہیں, اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک طویل تلمذ رکھتے ہیں, وہاں تعلیم حاصل کی, وہاں تخصص بھی وہیں کیا, اور ان سے بھی اجازت, بیعت کی اجازت ان سے بھی حاصل ہے, اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں. تو یہ گویا کہ جامع النورین ہیں, دو نوروں کو انہوں نے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. ان کا بیان توجہ سے سماعت فرمائیے.
صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى, وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فضل کلام اللہ علی سائر الکتب كفضل اللہ علی سائر الخلق, او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله, یہ اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ حضرات نے قرآن کریم کو غور سے سنا اور سنایا, اور اللہ تعالیٰ کی ہی فضل سے اختتام تک باقاعدہ شریک رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے. سبب مغفرت اور سبب رفع درجات ہیں, اور حدیث شریف میں ہے کہ ختم قرآن پر دعا بھی قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کے زمانوں میں سے ایک خاص زمانہ ہے ختم قرآن ہے. جیسے رمضان المبارک خود مقبولیت کا زمانہ ہے, اور آج تو ماشاءاللہ ویسے بھی آخری تاک رات ہے. یہ تو یوں سمجھو کہ عرق سے آتشہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. لفظ قرآن ہے, مفسرین فرماتی ہے قرن یقرن قران سے لیا گیا ہے. اس کا اصل مادہ قران ہے. قران عربی زبان میں کہتے ہیں جوڑ کو, محبت کو, تعلق کو, اتصال کو. قرآن کریم کا یہ نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ پوری کائنات کی پیدائش میں بھی اور بقا میں بھی اور فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے میں بھی کلام اللہ ہی وہ واحد طاقت ہے جس سے کائنات کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے, اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے جو ذاتی اجزاء ہیں جن سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا ہے, کسی زمانے میں آدم علیہ السلام بھی اور ساری کائنات بھی آدم کے اندر تھی. آدم کا مطلب ہے موت, نہ ہونا, ظلمت, تاریکی, اس میں کوئی وجود کی روشنی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے پرزوں کو بنایا تھا, آدم علیہ السلام کو بعد میں وجود بخشا ہے. پرزے مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ پہلے سے موجود تھے، مگر آدم علیہ السلام آدم میں تھے. آدم کے لفظ پر آپ غور کریں، آدم کا معنی ہوتا ہے موت، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا. آدم کا معنی ہوتا ہے ظلمت، کسی چیز کا اتنا تاریک ہو جانا کہ خوردبین سے بھی نظر نہ آئے، وہ آدم ہے. ساری کائنات آدم علیہ السلام بمے اپنی اولاد کے اس حالت میں تھے، ان کے اجزاء کے اندر بے جوڑی تھی، افتراق تھا، انتشار تھا، آدم اجتماعیت اس کے اندر ہے. مٹی الگ ایک چیز ہے، پانی الگ ایک چیز ہے، ہوا ایک الگ چیز ہے، آگ الگ چیز ہے، ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ابتدائی طور سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے. اس لیے آدم علیہ السلام جب بنے ہیں ان کے اعضا بھی بے جوڑ ہیں. دیکھو آنکھ کا کان کے ساتھ دور کا بھی اپنے کاموں میں تعلق نہیں ہے، آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، سننا کیسے ہے وہ سمجھتی بھی نہیں ہے کہ سننا کس کو کہتے ہیں، اتنی بے جوڑی ہے آپس میں، نا اتفاقی ہے، کشیدگی ہے. کان کا کام ہے سننا، دیکھنے کو یہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ دیکھنا کیا چیز ہے. زبان کا کام ہے بولنا، وہ آنکھ اور کان کے جو کام ہے اس کی استطاعت اس کے اندر نہیں ہے. اسی طرح زیادہ تر اجزاء آدم علیہ السلام کے مٹی کے ہیں، دوسری چیزیں کم ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اکثر جگہوں میں تخلیق آدم اور تخلیق بنی آدم میں مٹی کا ذکر فرمایا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. مٹی سے، مٹی سے، مٹی سے. مٹی کے ساتھ آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مگر کم ہے مقدار میں، 75% مٹی ہے، باقی 25% دوسری چیزیں ہیں. جب ان میں نا اتفاقی تھی، یہ اجزاء منتشر تھی، اس وقت کو عدم کہتی ہے، موت کہتی ہے، ظلمت کہتی ہے. حافظ ابن قیم نے لکھا ہے اس وقت آدم کی قیمت صرف 70 درہم تھی. آدم علیہ السلام میں جب اجزاء کے اندر نا اتفاقی تھی، انتشار تھا، عدم اجتماعیت تھا، قیمت صرف 70 درہم ہے. اس کو احادیث کے دلائل سے ثابت کیا ہے، ٹائم ہوتا تو میں بتا دیتا. اللہ جل شانہ نے ان منتشر اجزاء میں جوڑ جو پیدا کیا ہے وہ کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے الفاظ ہیں کن. اللہ نے جب کن نازل فرمایا، مٹی، ہوا، آگ، پانی سب مل گئے، اور آدم علیہ السلام کی شکل ایسی بن گئی کہ متضاد چیزوں نے اپنی ضد چھوڑ دی، اپنا بغض چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو تناو ہے وہ چھوڑ دیا، افتراق اور انتشار ہے وہ چھوڑ دیا، سب روح کی وجہ سے متحد ہو گئے. اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا نام ہی روح رکھا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن روح ہے، روح کا ترجمہ ہے جوڑ، اجتماعیت، حیات، نور، جو بھی ترجمہ آپ کرے اس کا. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے کلام نے آدم علیہ السلام کے نا اتفاق اجزاء میں جوڑ پیدا کرا دیا. ان اجزاء میں نا اتفاقی کی وجہ کیا تھی؟ جو اہل کشف ہیں، صوفیہ میں جو حضرات ہیں جن کو اللہ نے بہت ساری چیزیں منکشف کی ہے جو ہم پر منکشف نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ صرف انانیت تھی، انانیت، آگ کی انانیت کو تو شیطان نے خود بیان کر دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم مٹی ہے میں آگ ہوں. آگ، آگ تو بہت باعزت چیز ہے، وہ تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی تو نیچے کو گرتی ہے. میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، بڑا چھوٹے کے سامنے کیسے سر نگول ہو جاؤں؟ پانی تو اس سے بھی بڑا ہے جو آگ کی بھی مت مار دیتا ہے، ہوا تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، وہ تو پانی کو بھی ادھر ادھر کر کے تباہ کر دیتی ہے. انانیت ہے یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ اصل بنیاد ہے موت، عدم، ظلمت اور تاریکی کی جو کائنات کے اجزاء کے اندر ہے. کلام اللہ جب آیا ہے، کلام اللہ نے سب سے پہلے کام یہ کیا ہے کہ سب کے اندر ایک ایسی پھونک ماری ہے کہ وہ آنا ان کے اندر سے نکل گیا ہے. اب آگ یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی ہوں، آدم میں کیسے مٹی کے ساتھ ملوں، وہ کلام اللہ کی برکت سے نکل گئی. اسی طرح ہوا سے، اسی طرح پانی سے، انانیت کو کلمہ کن نے ختم کر دیا اور سب مل گئے. ابھی آپ دیکھ رہے ہو ہمارے جسم کو، سر سے لے کر پاؤں تک، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، باوجود متضاد ہونے کے، باوجود ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے، حقیقتاً سب متفق ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو، میرے پاؤں بھی چلیں گے اسپتال کی طرف، نہیں چلیں گے. یا پاؤں کہیں گے یار ہمارا کام تو چلنا ہے، پیٹ جانے اس کا کام جانے. میاں جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، پیٹ کی درد کی تعبیر زبان کرے گی نہیں کرے گی؟ زبان کہ ہماری بلا سے تم پیٹ ہے اپنا کام خود کرو. ڈاکٹر جو بات کہے غور سے کان سنیں گے نہیں سنیں گے؟ باوجود متضاد ہونے کے، باوجود بے جوڑ ہونے کے، کلام اللہ کی برکت سے جب انانیت ان سے ختم ہو گئی، وہ سب یک جان ہیں، یک جان، قلب اور قالب مل کر کے ایک بنے ہوئے ہیں. حضرت حکیم الامہ قدس سروں کی خدمت میں ایک مولانا صاحب آئے، بہت بڑا پلند لیے ہوئے تھے، دستخطے لے رہے تھے بڑے لوگوں سے. حضرت نے فرمایا کس چیز کا دستخط لینا ہے؟ کہا حضرت اس کا دستخط لینا ہے کہ سب دنیا متحد ہو جائے، ہم منتشر ہیں، ہمارے اندر افتراق ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے سے بعد ہے، ہر اعتبار سے افتراق ہے. حضرت نے فرمایا کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہو؟ کہا 8 سال سے 10 سال سے. کہا ادھر ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت آپ سے بھی دستخط لینا ہے. کہا یہ 8 سالوں سے یہ مسئلہ دستخطوں سے حل ہو گیا؟ کہا نہیں حضرت، ابھی تک تو حل نہیں ہوا. فرمایا ابھی بھی حل نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم. پوری کائنات کے خزانوں کو تم خرچ کرو، کان اور آنکھ میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، بھائی اور بھائی میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، میاں اور بیوی میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، سر میں اور خادم میں جوڑ نہیں پیدا کر سکتے ہو، حاکم اور محکوم میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، گورے اور کالے میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، سندھی اور بلوچی میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو، ولیکن اللہ الف بینہم. جوڑ تو کلام اللہ پیدا کرتا ہے. حضرت نے فرمایا یہ اپنے سارے پلندے کو تنور میں ڈالو، اللہ کے نسخے کو شروع کرو. اللہ کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو انسانوں کے اندر جتنا زیادہ لایا جائے گا، اتنا زیادہ ان میں جوڑ اور الفت پیدا ہوگی، کیونکہ ان کے اندر سے انانیت ختم ہوگی، بڑا ہونا ختم ہوگا. سب دنیا جانتی ہے نا، نااتفاقی کی وجہ تکبر ہے نا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کیوں انبن کرتا ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں، میرے بڑے ہونے کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ اسی سے تو جھگڑا ہے، اسی پر تو جھگڑا ہے. اگر بڑا بھائی کہے کہ نہیں میں بڑا نہیں ہوں، میں تم جیسا چھوٹا ہوں، یا چھوٹا یہ کہے کہ میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں ہوں، اللہ نے تم کو عمر میں بڑا کیا، استعداد میں بڑا کیا، ہم چھوٹے اور تم بڑے، تو جھگڑا ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو اس نقطے کو؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، وہاں پر کلام اللہ کا 100% پرتو ان کے اوپر موجود تھا. اللہ جل شانہ کی صفت کلام، اس کی خوب تجلی تھی. یہ قرآن میں ہے کہ اہل جنت پر صفت کلام کی تجلی سب سے زیادہ ہوگی. تو آدم علیہ السلام میں اور اس کے اعضاء میں اور اس کی زندگی میں کوئی انتشار نہیں تھا، خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے. جب تھوڑی سی انانیت آ گئی، جو گناہ بھی نہیں ہے، اس نقطے کی طرف غور کرنا، آدم علیہ السلام میں تھوڑی سی انانیت آئی ہے جو شرعاً گناہ نہیں ہے. وہ انانیت کیا ہے؟ جب شیطان نے کہا تھا کہ اس درخت سے اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تو اس کو کھائے گا تو پھر فرشتہ ہو جائے گا، اگر تو اس کو کھائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کی اصل بنیاد یہ ہے. آدم علیہ السلام نے حضرت بی بی حوا سے مشورہ کیا، حضرت بی بی حوا چونکہ پیغمبر نہیں تھے، وہ شیطان کے کہنے میں پھسل گئے اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے مشورہ دیا. سوال یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پوچھا؟ انانیت ہے نا میاں، اللہ تو سب کے بڑے ہیں نا. آدم علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے، یا اللہ یہ بدماش یہ بول رہا ہے اور اما ہوا بھی یہ بول رہی ہے، میں اس کام کو کروں یا نہ کروں؟ اس معمولی انانیت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کتنے مشکل میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہم بھی بھگت رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ کتنی مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنا، یہی حال شاگرد اور استاذ کا ہے. شاگرد میں اگر انانیت پیدا ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے وہ استاذ ہے، مگر ہم بھی تو کوئی بالکل ہی ناکارا نہیں ہے. کہتے ہیں ولی اگر نہیں ہے تو خالی بھی تو نہیں ہے نا، ہم بھی تو کچھ ہے. وہ جو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں وہ تو صاف صاف کہتے ہیں، وہ اگر ایک شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں. جو با ادب لوگ انانیت پیش کرتے ہیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں میاں ہم بھی بالکل خالی تو نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے بزرگوں کی جوتیاں ہم نے سیدھی کی ہیں، مسخرہ تو نہیں ہے. ہاں تو یہ استاد سے جب شاگرد نہیں پوچھے گا اور اپنی مرضی سے چلے گا، وہی بھگتنا پڑے گا جو آدم علیہ السلام بھگتا ہے. ہر چھوٹا اپنے ہر بڑے سے، خواہ ضابطہ کا بڑا ہو یا رابطہ کا بڑا ہو، اگر اس سے نہیں پوچھے گا، اس سے قطع نظر کہ پوچھنا اس پر فرض ہے یا غیر فرض ہے، اس کی انانیت حرام ہے یا جائز ہے، اس میں میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے قطع نظر. آدم علیہ السلام کی انانیت بھی تو گناہ نہیں تھا نا. اگر گناہ بھی نہ ہو تو اس کو وہی بھگتنا پڑے گا جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد نے بھگتا ہے. اللہ جل شانہ نے پھر کیا کیا؟ حدیث میں ہے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو رات کا وقت تھا، دنیا کے اندر رات انہوں نے زندگی میں جنت کے اندر نہیں دیکھا تھا. یار ہمارے یہاں 10 منٹ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بچے تڑپ جاتے ہیں، نہیں تڑپ جاتے کہ ہائے مچھر کاٹ رہے ہیں، ہائے تاریکی ہو گئی، میرا کھلونا کدھر گیا، ہائے جو ہے نا دودھ والا برتن کدھر گیا. آدم علیہ السلام بھی تڑپ گئے ظلمت کی وجہ سے، تاریکی دیکھی نہیں تھی. اور یہ ظلمت کیوں زمین پر تھی؟ اس لیے کہ زمین پر کلام اللہ کا پرتو کم تھی بنسبت جنت کی. یہاں تو حجاب ہے نا، کئی پرتوں کے بعد یہاں پہنچتا ہے پرتو، وہاں تو بلا حجاب پرتو ہے. میری باتوں کو آپ سمجھتے ہو؟ کوشش تو کر رہا ہوں آسان کر دو ان کو. دیکھو ایک تو ہے نا پردے کے پیچھے سے لائٹ ڈالنا، ایک ہے بغیر پردے کے لائٹ ڈالنا، دونوں میں فرق ہے نا. انسانیت تک جب صفات الہی کیا پرتو پہنچتا ہے؟ بیچ میں کئی حجاب آتی ہیں، حجابوں کے بعد ادھر پرتو آ جاتا ہے، جنت میں سیدھا سیدھا پرتو مل رہا تھا. تو حدیث شریف میں آدم علیہ السلام ساری رات روتے رہے. اور کیوں روئے؟ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے اجزاء آدم سے آئے ہیں، ان میں نا اتفاقی ہے. میرے اجزاء ظلمت سے آئے ہیں، ان میں تاریکی ہے. میرے اجزاء موت سے حیات میں آئے ہیں. اگر یہ منتشر ہو گئے زیادہ ٹینشن کی وجہ سے تو میں تو مر جاؤں گا، پھر آدم میں چلا جاؤں گا. یار ہم جو پریشان ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اس کے پاس جا کر مشورے کرتے ہیں، ادھر لنڈن لینڈ ملاتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں؟ کہ مر جائیں گے نا آخر، ریزلٹ تو یہی ہوگا نا، آدم میں چلے جائیں گے، موت آ جائے گی. آدم تو ظلمت ہے، کسی بھی قبر کو کھولو اندر تو تاریکی ہے نا، کوئی لائٹ لگی ہوئی نہیں نظر آتی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آدم علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کلام اللہ کا پرتو دور رہ گیا، اس لیے اب میں پھر ریورس ہو جاؤں گا، آدم کی طرف چلا جاؤں گا. یہ رونے کی وجہ ہے. مگر چونکہ وہ اللہ کے مقبول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹینشن کو، جس کی تعبیر توبہ ہے، اللہ کے لیے جو ٹینشن ہے وہ توبہ ہے. ہم تو اللہ کے لیے ٹینشن نہیں لیتے، ہم دنیا کے لیے ٹینشن لیتے ہیں. یاد رکھو، اگر اللہ کے لیے ٹینشن لینا شروع کیا، واللہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے عرفات کے دن حاجی گناہوں سے صاف ہوتا ہے، جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ کے لیے ٹینشن کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا بھائی. اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی چیز کو قبول نہ کرے، ادھر تو بڑے نام لیے پھرتے ہیں، مولانا صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، پیر طریقت صاحب ہے، خلیفہ مجاز صاحب ہے، فلان صاحب ہے، ادھر جب پہنچے اللہ نے فرمایا کوئی نہیں چاہیے تمہاری ان چیزوں کی، جاؤ باڑ میں، پھر کیا کریں گے؟ یہ اصل ٹینشن ہے بھائی. کوئی کچھ کر سکتا ہے بھائی اگر اللہ نے کہا جاؤ باڑ میں؟ کس کے باپ کے بس میں ہے کہ جو وہاں کلام اللہ اگر آئے گا تو بچت کی کوئی امید ہے؟ اگر کلام اللہ سفارش کے لیے نہیں آئے گا وہاں بھی بیڑا کر کے. آدم علیہ السلام پر صحف نازل ہونے تھے، صحف صحیفے، چھوٹے چھوٹے رسالے. آسمان سے 104 کتابیں نازل ہوئی ہے، چھوٹی اور بڑی. چار تو بڑی کتابیں ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر، بڑی تفصیل ہے. وہ تو ابھی نازل نہیں کرنے تھے، وہ تو بعد میں نازل کرنے تھے جب احکام تکلیفیاں دیے جائیں نا. جنت میں تو احکام تکلیفیاں نہیں تھی. اللہ نے صحف بھیجنے سے پہلے، صحف اللہ کا کلام ہے، صحف آدم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے اس کا فوٹو کاپی حجر اسود کی شکل سے کر کر فرشتوں کے ہاتھ میں دے کر آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا. آدم علیہ السلام کو ٹینشن فری کرنے کے لیے سب سے جو پہلی گولی اللہ نے دی ہے وہ حجر اسود ہے. حدیث میں ہے جنت کا ایک یاقوت ہے، اللہ جل شانہ کی خصوصی توجہ اس پر ہے. وہ اللہ کے کلام کی ایک تعبیر ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دوں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے قرآن کی تعبیر ہے، کوڈ ہے قرآن کا. اس لیے اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. کئی مفسرین نے لکھا ایک قرآن تو یہی ہے جو پٹکوں میں رکھا ہوا ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا. قرآن کی تعبیر ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک، الحمد سے لے کر والناس تک، یوں سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی کاپی ہے. تو حجر اسود ہے، صحف آسمانی کی کاپی ہے. اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو دیا، اس کے دو سوراخ ہیں حجر اسود کے. اب تو ایک سوراخ ہم کو نظر نہیں آتا، شروع میں جو نازل ہوا ہے آر پار ہے. ایک مشرقی دروازہ ہے اس کا، ایک مغربی دروازہ ہے. اور اللہ نے اس پر صفت کلام کا اتنا پرتو ڈال کر بھیجا، حدیث میں الحجر یمین اللہ فی الارض، حجر اللہ کا دایا ہاتھ ہے زمین میں. کیا ہے؟ حجر اسود اللہ کا حدیث میں ہے, جو حجر اسود کا استلام کرے اس کو بوسے دے دے, یا جیسے شریع طریقہ ہے دور سے استلام, وہ اصل میں اللہ سے مصافحہ کیا. اس شخص نے کیا کیا؟ ہم تو مر مار کر ادھر پہنچتے ہیں, ادھر پہنچنا ضروری نہیں ہے, دور سے ازدحام کی صورت میں اگر آپ سلام بھی کریں گے بالکل وہی ثواب ملے گا, بالکل وہی حکم ہے جیسے خود منہ اندر کر کے بوسے دے دو. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. یہ پاکستانی وہاں جو دھوم مچاتے ہیں, اللہ ہی معاف فرمائے, کسی کی ناک ٹوٹ گئی, کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی, کسی کا سر زخمی ہو گیا, یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ کوئی دوسرا نو مسلم آ کر دیکھے گا سمجھے گا اسے پاگل دنیا میں رہتے ہیں لوگ, یار ان کی تمیز بھی نہیں ہے, شرافت بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ ہے عبادت کرنے کا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. اللہ کا دایا ہاتھ ہے, اسی لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ ہم کو دیا گیا ہے, اللہ کا دایا ہاتھ اس میں ہے. اور حدیث میں ہے جب تم اللہ اکبر کر کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہو تو اللہ جل شانہ تمہارے محراب کے پاس کھڑے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت, اللہ جل شانہ کی صفت کلام کا پرتو جو حجر اسود ہے. تمام مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں, مساجد کو حضور نے فرمایا بیت اللہ کی بچیاں ہیں یہ ساری. تو میاں جو چیز ماں میں ہوتی ہے وہ چیز بچیوں میں بھی تو ہوتی ہے نا. تو فرمایا اللہ جل شانہ مسلی کے قبلہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ راز بھی سمجھ گئے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو کیوں اسلام نے قبلہ بنایا ہے, بیت المقدس کو نہیں بنایا؟ آج کل میڈیا میں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. یہ میڈیا والوں کو جو بھی دنیا مافیا کی بیکار باتیں کوئی ملے نا, جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, بس انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کا. میاں بیت المقدس میں اللہ کا دایا ہاتھ نہیں ہے, بیت اللہ میں اللہ کا دایا. کیا مطلب ہے اللہ کے دایا ہاتھ سے؟ اللہ خود جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو مطلب اس کا لیتا ہے وہی مطلب ہے, کیونکہ ہم تو تعبیر نہیں کر سکتے. جیسے ایک آدمی کمپیوٹر کو نہیں جانتا ہے, جٹ جاہل ہے, اس کے اندر کے پروگراموں کو جو نام ہوگا جلد جلد نام ہی یاد رکھے گا نا, اس کے اندر کیا تفصیلات ہے وہ تو ماسٹر کو پتا ہوگا نا, اس کا انجینئر کو پتا ہوگا, ہر آدمی کو تو پتا نہیں ہوگا نا. وہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ یمین اللہ سے کیا مراد ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا جو زمین پر جوڑ دیا گیا, ایک جوڑ تو کلمہ کن کا اوپر تھا نا, دوسرا جوڑ صحف کی نقل حجر اسود سے پیدا کیا گیا. اس کے بعد فوراً سورج نکل گیا. آدم علیہ السلام نے صلاۃ الشکر پڑھی ہے, فجر کی نماز اسی دن سے شروع ہے. اس وقت طلوع آفتاب کے بعد اس نے پڑھی تھی, اللہ نے اس میں کچھ تبدیلی کر کے اس امت کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے ہم پر فرض کر دیا. ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اس نماز کی, روشنی شروع ہوئی. بعض مفسرین کہتے ہیں صبح جو حدیث میں آیا ہے اس سے یہی صبح صادق مراد ہے, پھر تو یہی نماز ہوگی جو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ اشراق کا وقت بھی نہیں ہوگا. پھر وہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, یہاں تک کہ کلام اللہ نازل ہوا. کیا ہوا؟ کلام اللہ تمام جوڑوں کا مجموعہ ہے, اجتماعیت کا مجموعہ ہے. اجتماعیت کو سمجھتے ہو؟ ہر قسم کے منتشر چیزوں کو جمع کر کے ان کو کارآمد بنانا, کیونکہ قرآن کریم جامع العلوم ہے. جتنے علوم پرانی کتابوں میں پرانے انبیاء کے پاس تھے وہ سارے اس میں ہیں, مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی عنایت ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے, اسی طرح کلام اللہ جامع الکتب ہے. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے اس کی فضیلت باقی تمام کتابوں پر ایسے سمجھو جیسے خود اللہ جل شانہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. بھئی اللہ کی فضیلت اور مخلوق کی فضیلت کا کوئی تقابل ہے؟ اسی طرح اللہ کے کلام کا باقی جتنے کتب ہیں کوئی تقابل نہیں ہے فضیلت. سمجھ رہے ہو اس بات؟ شروع میں بھی جوڑ ابھی بھی جوڑ, قیامت میں جب ہمارے اعمال کی وجہ سے توڑ شروع ہے, کچھ اعمال جنت کی طرف کھینچتے ہیں کچھ دوزخ کی طرف کھینچتے ہیں, جو بالکل ہی قرآن سے ٹوٹے ہوئے وہ تو دوزخ میں جائیں گے, ادھر یہی توڑ ہے جو ابھی ادھر ہے. اس کو اس سے حسد ہے, اس کو اس سے بغض ہے, اس کو اس سے نفرت ہے, دوزخ میں یہ کافر اس کو گالی دے رہا ہے, وہ اس کو گالی دے رہا ہے, یہ اس کو لعنت بھیج رہا ہے, بالکل جیسے دنیا کی زندگی ہے نا. قرآن برا ہوا ہے ان کے تکلف سے. جنت کے اندر 100% جوڑ ہے. قرآن نے تفصیل بیان کی ہے, کوئی حسد نہیں ہوگا, کوئی غل نہیں ہوگا, کوئی آپس میں دوریاں نہیں ہوں گی, کوئی بے تعلقی نہیں ہوگی, کوئی افتراق و انتشار نہیں ہوگا. اجتماعیت در اجتماعیت. اسی لیے فرشتے وہاں آ کر سلام 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 کہتے جوڑ کو ہے, سین لام میم. اسی سے مسلمان بنا ہے, اسی سے اسلام بنا ہے. عربی میں جو تین حرف ہے نا سین لام میم, اس کا معنی ہی جوڑ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ پیاز کھایا ہے تھوم کھایا ہے اور وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے, کیونکہ مسجد کے پاس سے اندر آنا تو دور کی بات ہے, مسجد کے پاس سے گزرے گا کوئی نمازی اس کی بو سونگھ کر کے اس کو اس سے تکلیف ہوگی, یہ تو توڑ ہو گیا, جوڑ تو نہ رہا نا, ختم ہو گیا. جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ مسجد میں آنے سے اہل مسجد کو تکلیف ہوتی ہو, شریعت نے کہا گھر میں نماز پڑھو, جماعت ساکت ہے, مثال کے طور پر تیز نزلہ آ رہا ہے اس کو چھینک رہا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن شدید نظر لائق ہوتا تھا حضرت تشریف نہیں لاتے تھے جماعت میں, اوپر اقتدا فرماتے تھے, حالانکہ کتنے سخت پابند تھے جماعت کے, جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, حد غلو تک پابند. اسی طرح اپنے دوسرے بزرگوں کو بھی آپ حضرات نے دیکھا. یہ جوڑ جنت میں ہے. لیلۃ القدر جو آج رات ہے نا, یہاں اس کا بدل ہے. یہاں بھی فرشتے آ کر کیا کریں گے؟ سلام ہی. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر میں سلام سلام سلام, ایک تفسیر ہے شاید کی سلام ہی. یہ لیلۃ القدر سلام ہی سلام ہے. جبریل علیہ السلام اپنے تمام متعلقین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, سب کو سلام کرتے رہتے ہیں, سلام 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 سلام. جو بہت ہی عابد ہے ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مسافہ کا ایک اثر میں نے بارہا محسوس کیا ہے لیلۃ القدر میں. اچانک رقت تاری ہوگی تمہیں بیٹھے بیٹھے دل میں, اچانک بدن کے بال کڑے ہو جائیں گے, اچانک تمہیں اتنی شرمندگی اندر محسوس ہوگی کہ میں ساتویں زمین کے نیچے گڑ جاتا تو بہت اچھا تھا, میری شکل دیکھو, میری حیثیت دیکھو, میرے اعمال دیکھو اور میری زمین پر چلنا دیکھو, اس سے ڈوب جاتا تو بہت زیادہ اچھا تھا. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہو. جنت میں جو فرشتے سلام کریں گے, آدم علیہ السلام سے پہلی ملاقات جو فرشتوں کی ہوئی ہے, بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلے جو فرشتوں کو دیکھا ہے آدم علیہ السلام نے, وہ بھی السلام علیکم ہے. شروع میں بھی السلام علیکم, فرشتے زمین پر آتے ہیں بھی السلام علیکم, قیامت کے دن بھی جنت میں السلام علیکم, اور اسلام بھی السلام علیکم. اس سے ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ میاں اگر تم واقعی مسلمان ہو, تم واقعی کلام اللہ سے منسلک ہو, متعلق ہو, تو تمہارے اندر محبت کا, شفقت کا, باہمی الفت کا, باہمی تعلق کا, باہمی جوڑ کا ایسا مزاج ہونا چاہیے, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نگویت بعد ازین مندی گرم تو دی گری. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے رہا ہوئے ہیں, سب سے پہلے یہی شکایت فرمائی ہے. فرمایا دیکھو اس جو جیل میں جو سزائیں اور جو مشکلات انگریز نے مجھے دی, وہ تو سب کو پتہ ہے, تاریخ آپ حضرت سرسری سب جانتے ہو. جو اللہ نے مجھے وہاں القا کیا اور الہام کیا, جو چیز اس امت کی تباہی کو ختم کرنے والی ہے, وہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ نے جوڑ دیا تھا, بعد میں امت توڑ کے شکار ہو گئے. اب قرآن کو لے لو. حضرت نے فرمایا ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے, یہ بنیاد ہے جوڑ کا. آج جو آدمی قرآن کا ماہر ہوتا ہے نا, وہ جوڑ میں سب سے بڑا ماہر ہے. ہمارا معاشرہ اس کو سب سے پرایا مال سمجھتا ہے, کہتا ہے کسی کام کا نہیں, قومی دہارے سے نکلا ہوا. ارے ظالم, قومی دہارے تم امن کو کہتے ہو نا, واللہ جتنا یہ امن کو سمجھ سکتا ہے, تم صدیاں گزارو تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہو کہ امن کس چیز کو بولتے. یہ اللہ نے جوڑ کا سبق ہم سب کو دیا, سب کے ساتھ. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کو پکڑو اور امت کو جو شیراز بکھرا ہوا ہے اس کو مجتمع کرو قرآن کے اوپر. یار آج تو معاشرہ کا خون اتنا سفید ہے اللہ کی قسم, بیٹا باپ کو باپ نہیں مانتا ہے, بیٹی ماں کو ہو بیٹے کو تو چھوڑو, بیٹی اپنے ماں کو ماں نہ مانے. بھائی ہونا, بہن ہونا, زیرا میں محرم ہونا, استاد شاگرد ہونا, پیر بھائی ہونا, پیر مرید ہونا, ہمسائے ہونا, دوست ہونا, یہ تو سب بھول چکے ہیں دنیا کو. ہمارا ایک استاد فرماتے تھے آج کل خون اتنے سفید ہو چکے ہیں گناہوں کی نحوست سے کہ اگر ایک آدمی اپنے کو پورا کھیما مشین میں ڈال کر اپنے بدن کا کھیما تیار کرے, پھر وہ کچن والے سے کہ اس کا اعلی قسم کا قورمہ تیار کر کے میرے رشتہ داروں کو کھلاؤ, میں تو ویسے گیا. جب وہ کھائیں گے نا رشتہ دار, اس کے بعد کہیں گے یار خاص مزہ کا قورمہ تو نہیں تھا, ایسا گزارا ہے بس, اتنا خون سفید ہوا. یعنی پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر دوسرا اگر احسان کرے گا وہ فریق آخر ماننے کے لیے تیار نہیں. یا غلط تعبیر کر رہا ہوں؟ اگر کوئی احسان کر رہا ہے اپنے کسی قریبی محسن کے ساتھ, کوئی زیرا میں محرم رشتہ دار ہے, پیر ہے, شیخ ہے, استاذ ہے, شیخ یا استاذ کی اہل و عیال ہے, اولاد ہے, اس کے متعلقین ہے, پیر بھائی ہے, کوئی بھی تعلق جسمانی یا روحانی, تو وہ پہلے تو وہ اتنا انانیت کا مریض ہے کہ پھولے نہیں سمائے گا, پوری دنیا میں جا کر چینل میں دے دے گا آج تو ہم نے عیدی دی ہے اپنے شیخ کو, بھائی ہم ایسا ویسا مرید نہیں. اس کو محبت آپ کہیں گے؟ یار محبت میں تو آدمی جان دے دے واللہ کہ اس کا ذکر کرے کہ میں نے جان دے دیا اپنے محبوب کے لیے, کرے گا کوئی ذکر؟ مجنون کے واقعات تم بھی بہت پڑھتے ہو سنتے ہو, چیلنج ہے آج 10 لاکھ روپے دے دوں گا اگر کوئی اس چیلنج کو پورا کرے گا. ایک واقعہ مجنون کا ایسا سناؤ, ایک واقعہ پوری تاریخ میں کہ اس نے لیلا پر احسان رکھا ہو, ہائے کسی کے علم میں ابھی بتاؤ. شکر ہے کسی کے علم میں نہیں, ہائی نہیں تو علم میں کیا ہوگا بھائی؟ محبت اور احسان کیا مطلب ہوتا ہے؟ احسان ہمیشہ آدمی انانیت کی وجہ سے رکھتا ہے, کلام اللہ سے دوری کی علامت ہے. یعنی ہم بڑا آدمی ہیں, ہمارے احسان کو ماننا چاہیے. ہم سب کو اطلاع دیتا ہے کہ میاں ہمارے احسان کو جو نہیں مانتا پھر تم خود بتاؤ کہ وہ کیسا بدبخت احسان ہے. اور دوسرا سوچتا ہے اگر میں نے احسان مان لیا, وہ اس سے بڑا متکبر کا مریض ہے تکبر کا, اگر میں نے احسان کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بڑا ہو گیا ہم چھوٹا ہو گیا. الید العلیا خیر من ید السفلا, دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. سب لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو وہ اس کو دے رہا ہے اور یہ اس کو لے رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ اول نمبر 1 ہو گیا, یہ 2 میں آ گیا. ہم والا کہ 2 بنے, ہم تو 1 ہیں اور 1 ہی رہیں گے. یہ نفسانیت ہے, انانیت ہے, الوہیت ہے, یہ اصل بنیاد ہے. آپ حضرات ناراض نہ ہو جاؤ, یہ مرض سب سے زیادہ ہم مولویوں میں ہے, اس کے بعد یہ خلیفہ مجازوں میں ہے جو خلیفہ مجاز لیے پھرتے ہیں اپنے کو, تیسرے نمبر پر یہ مدرسہ کے طالبوں میں ہے, چوتھے نمبر پر یہ خانقاہوں کے جو مریدین ہوتے ہیں نا, تیرا نوے پرند مریدہ میں پرانند. حیات الحیوان میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا ایک بڈھا آدمی ہے, اس نے سات بڑے بڑے موٹے گدے مہار کیا ہوا ہے, ان پر بہت وزنی سامان رکھا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے اور ایسے آرام سے جا رہا ہے کہ وہ تاجر لگ ہی نہیں رہا. حالانکہ اس زمانے میں جو آتے تھے دیہاتوں میں اس لیے طرح تجارت ہوتی تھی, وہ اعلان لگا کرتے تھے. جیسے آج کل دیہاتوں میں دیکھا ہے سائیکلوں پر کپڑے بیچنے والے, یہ ہمارے پٹھان بھائی وہاں پنجاب میں جاتے ہیں پوری ریاستی بھی سیکھتے ہیں, ایسی ریاستی اور سرائے کی بولیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے نا چپ چاپ جا رہے ہیں. ایک صوفی صاحب تھا, دیکھا یار اس کو کوئی پریشانی ہے کیا ہے, جا کر اس سے ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا حضرت صاحب تم کون ہیں؟ کہا ہم شیطان ہیں. کہا اس نے کہا عجیب بات ہے, کہا کوئی عجیب نہیں ہم شیطان ہیں. کہا یہ سات گدوں پر کیا تم اٹھائے پھر رہے ہو؟ کہا یار تمہارے کام کے نہیں ہے, تمہارا دماغ کیوں وقت دماغ خراب کرتے ہو, اپنا کام کرو. کہا نہیں حضرت مہربانی ہوگی کچھ بتاؤ شاید ہمارے کام کا ہو. کہا نہیں صوفی صاحب نہیں ہے تمہارے کام کا. اس نے بہت اصرار کیا. کہا اچھا آ جاؤ ہم تم کو سمجھاتا ہے. یہ پہلا جو گدھ ہے اس پر جو اتنا بڑا وزن دیکھ رہا ہے اس کے اندر کبر ہے. کبر بڑے سے کہا کبر کو جانتا ہے, ہم بڑا عالم ہیں دوسرے چھوٹے ہیں, ہم بڑا پیر ہے دوسرے چھوٹے ہیں, ہم بڑا طالب ہے نمبر اول آتا ہے امتحان میں, ہم ایسا مرید ہے کہ شیخ کی خاص نگاہ ہم پر ہے, دوسرے دوم نمبر میں. یہ تکبر ہے. دوسرے پر اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اندر عجب ہے. عجب کا مطلب ہوتا ہے دوسرے جائیں باڑ میں, دوسرے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان سے لوہار جانے انگار جانے, ہم خود اچھا ہے بہرحال. دوسرا اچھے یا برے ہر ایک اپنا حساب دے دے گا بھائی, ہم تو اپنا حساب دے گا. اس کو عجب کہتے ہیں. کبر نسبتی گناہ ہے, اضافی گناہ ہے, عجب فی نفسی گناہ ہے. تیسرے میں کہا کہ اس کے اندر حسد ہے. ذرا سا ایک طالب نے دیکھا کہ دوسرا طالب امتحان میں نمبر زیادہ لے گیا نا, بس اندر جلن شروع ہو جائے. اپنے سب ساتھیوں کو کہے گا کہ یار یہ شکل میں تو صوفی لگتا ہے مگر اندر سے یہ شیطان کا بھی ابا ہے, خیال کرنا. دو مرید ہیں, دیکھا کہ شیخ کی توجہ ایک کی طرف ذرا زیادہ ہو گئی اور دوسرے کی طرف کم ہو گئی. اب موقع تلاش کرے گا کہ کس طرح شیخ کی نگاہ میں اس کو گراؤں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک مرید پر حضرت خصوصی توجہ فرماتے تھے اس کی کسی اچائی کی وجہ سے. دوسرا پرانا ہی, پرانے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پرانے نہیں, دوسرا جو پرانا تھا نا وہ پرانا تو جل گیا کہ یار یہ نیا آ گیا اور منظور نظر بن گیا ہم پرانا ہیں. وہ اسی تاک میں تھا کہ کوئی غلطی حاجی صاحب کو پہنچاؤں. سنو ادھر ہمارے بہت دوست بیٹھے ہوں گے طالب مولوی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, غور سے سنو اس کو. فرمایا کہ حاجی صاحب موقع دیکھا اور بڑے گناہ پر اس کو دیکھا, جا کر فوراً حضرت حاجی صاحب کو شکایت دے دی, حضرت وہ جو آپ کا خصوصی مرید نہیں ہے جو ہر وقت آپ کی جوتی اٹھائے پھرتا ہے, عصا اٹھائے پھرتا ہے, حضرت 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 آگے پیچھے کرتا, حضرت میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یہ کر رہا تھا. حضرت حاجی صاحب نے سر جھکایا, فرمایا اچھا بھائی پھر خدا تعالی کی صفت جلال کا پرتو پڑ گیا ہوگا اس پر. اللہ تعالی کی صفت جمال کا پرتو پڑے تو آدمی نیکی کرے گا, صفت جلال یعنی غصہ کا پرتو بڑھے عکس بڑھے تو آدمی گناہ کرے گا. اچھا بھائی یہ تو ایک عجیب نظام ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا بندوں پر عکس پڑتا ہے, کبھی جو ہے نا جلال کا پڑتا ہے. بس پھر تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوں سمجھو کہ صفت جلال کے عکس کے نیچے ہے وہ, اس کا اتنا ضرور ہوگی کہ یار کیسی تعبیر کر دی. کوئی ہوتا نا ہم جیسا الو خلیفہ مجاز, وہ کیا کہتا, اچھا بھائی تم نے واقعی دیکھا, کہا حضرت صاحب ہم نے خود دیکھا, وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اب بڑا خبیث ہے, ہم کو بھی شک تھا اس پر. وہ جو بڑوں سے ہم کو نسبت ملی ہے نا, وہ بس اس کہنے سے ختم ہو گئی, اور کیا چاہیے, بس چھوڑ دو اس کو. تو ظالم جس نے تم کو نسبت دی ہے وہ کوئی پیغمبر آخر الزمان ہے کہ جس کی نسبت عرف آخر ہے؟ ہمارے حضرت رحم اللہ جن کو نسبت دیتے تھے وہ تاری ربی موجود ہے. کیا فرماتے تھے, بھائی ہم کسی کو خلیفہ مجاز اس لیے بھی بناتے ہیں تاکہ شرم کرو, پہلے اگر گناہ نہیں چھوڑتا تھا ابھی تو ذرا شرم کرو, ہم نے تم کو خلیفہ مجاز بولا ہے ابھی تو گناہ چھوڑو. میاں پیغمبر آخر الزمان کسی کو خلیفہ مجاز بولے تو پھر 100% جنتی ہے نا. میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں جن کو حضور نے خلیفہ مجاز بتایا تھا جنتی ہونے کی بشارت دی, وہ سب دنیا سے رو رو کر گئے یا کوئی ہنس کر بھی گیا؟ ایمان سے بتاؤ, ڈرتے ڈرتے مرے ہیں یا ایسے ہنستے ہنستے دنیا سے گئے؟ یار اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو شرم دلانے کے لیے ہمارے بڑے ہمیں کہہ دیتے ہیں, میاں جاؤ تم اللہ اللہ کرو, اللہ کا نام تو سادنیوں کو سکھاؤ. کہا اس میں حسد ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ حسد ہے. آگے سب کو کہنا ہے, یہ بیچارہ سر لے کر کھڑا ہو گیا. کہا یہ کوئی لینے کی چیزیں ہیں؟ کہا بابا جی ابھی چلو, جو ان کے گاہک ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں, دیکھو کیسے خریدیں گے. بابا جی کو پیچھے کیا کیا, ایک بڑا دارالعلوم کے دروازے پر آ گیا. دارالعلوم جو ہے نا ہر علم اس میں پڑھتے ہیں. پہلے سے مولوی صاحبان ہم جیسے بھائی علماء کو نہ کہنا, مجھ جیسے نالائق علماء ہر زمانے میں ہوتے ہیں. جو ہے نا دیکھا, کہا بھائی آ گیا آ گیا آ گیا. جو جب ٹھے شیطان نے کہا بابا ساتھ میں خانقاہ بھی ہے بھائی, سارا تم کو نہیں دینا ہے. ہاں کہا حضرت صاحب ہمیں سخت ضرورت ہے بھائی, ہم تو تکبر کے لیے پیاسے بیٹھے ہیں. کہا یار آدھا تم لے لو, آدھا ان کا بھی حق ہے, آخر ہم کو سب کو دینا ہے. وہ جو ہے نا اسی طرح وہ عجب والے پر جھپٹے. شیطان نے کہا دیکھو آدھا آدھا ہوگا, وہ دے دیا. حسد والے پر جھپٹے, وہ ساتھ کا نام لیا, وقت کم ہے اس لیے آگے میں چھوڑ رہا ہوں, یہ ساروں کا نام لے کر. بڈا حیران ہو گیا کہ یار یہ تو مولوی صاحبان ہے, کتاب بغل میں ہے, داڑھی ہے پگڑی ہے. کہا اچھا ابھی چلو صوفی صاحبان دکھاتا ہوں تم کو. ادھر گیا, بڑا لکھا ہوا ہے خانقاہ صاحب, خلیفہ مجاز صاحب, حضرت والا صاحب دامت برکاتہ بلا لیا. حضرت والا خود باہر بیٹھا ہوا ہے. شیطان جب پہنچا تو حضرت جو بھاگے وہاں سے, کہا یار کچھ تکبر چاہیے, انانیت چاہیے, کچھ عجب چاہیے کہ ہم بھی بڑا بزرگ ہیں. اس نے کہا اچھا جو ہے نا حصہ تو پہلے ہم سے چلا گیا, کیونکہ علماء کا حق زیادہ ہوتا ہے عوام کی نسبت سے, عالم کا حق زیادہ ہے, صوفی کا کم ہے. صوفی کوفی لا یوفی, یہ تین الفاظ ہم والے ہیں. وہ کوفی والے بھی سارے صوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. لا یوفی, اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو جٹ میں سارا خانقاہوں والوں نے چھٹ کر دیا. وہ بڈھا کان لے کر کھڑا ہو گیا. کہا ظالم یہ کیا قصہ ہے؟ کہا بس قصہ کو بند ہونے دو, رہنے دو, یا اپنے گھر میں اللہ اللہ کرو. حاجی صاحبان جس کو ہم اصلاح نفس کہتے ہیں, واللہ ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی تک, ہوا بھی نہیں لگے جو ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھایا ہے سکھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ کا پرتو جو بحیثیت ایک مسلمان کے ہم پر پڑھنا چاہیے تھا, وہ اللہ اس طرح نہیں پڑھ رہا ہے. اگر اس طرح کلام اللہ کا پرتو پڑھتا ہم سب کو بھول جاتے. کون ہوتا ہے بڑا, کون ہوتا ہے چھوٹا, کون ہوتا ہے صوفی, کون ہوتا ہے ملا, یہاں سارے رگڑے جائیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگ اٹھا اٹھا کر اپنے شاگردوں کو بڑا کرتے تھے, وہ پھر گر جاتے تھے. ابھی ہم جیسے شاگرد خود پہلے سے کڑے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارا نمبر کب آ جائے گا, کہ ہم کو دستار بندی کرو, بخاری تو ہم نے بھی پڑھی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو جب تک آخر موضوع تو ابھی نیا شروع ہوا ہے میرا, یہ اتنا پیچیدہ موضوع ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے، کم سے کم. اب تو میں نے اور اشتقاقات شروع کیے نہیں ہیں کہ مقروح من العباد، مقروح من اللہ، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ. اس آخری بات کو غور سے سن کر جاؤ، 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا. کیوں اس طرح ہم برباد ہیں؟ دیکھو 99% بھی اگر تمہارے اندر توازو ہے، 1% بھی اگر تکبر ہوگا، فرشتے ایسے ٹونکے ماریں گے پاؤں کے، ایسا لات مار کر گڑوں میں ڈال دیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبر اور عجب کو ایٹمی گناہ بتلایا ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. ذرہ جز لا یتجزا کو کہتے ہیں، جو آگے تقسیم نہیں ہوتا، جس سے ایٹم بم بنتا ہے. وہ ذرہ جتنا آگے جا کر آخری پوائنٹ میں پہنچے اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے نا، بالکل ہی جا کر فنا ہو جائے تو اس طاقت، اس کے بعد اللہ کی طاقت آتی ہے جدھر یہ بالکل فنا ہوتا ہے نا. جتنا صفر میں آپ جائیں گے پیچھے نا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طاقت آگے آئے گی جس سے ذرہ میں طاقت آئی. حضور نے فرمایا کبر اور عجب، انانیت اور اپنے کو کچھ سمجھنا، یہ ایٹم بم ہے تمہارے دل میں. کیا ہے؟ اور ایٹم بم دوزخ والا ہے، دنیا والا نہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان والا نہیں. یہ ایٹم بم کیا کرے گا یار؟ ہندوستان کو ختم کرے گا نا، دوزخ میں تو نہیں ڈالے گا کسی مسلمان کو، یا ڈالے گا؟ وہ ایٹم بم، یہ ایٹم بم پٹتا ہے تو کوئی تصور کر سکتا ہے اس کی تباہی کا؟ وہ ایٹم بم پٹے گا، اللہ کرے کہ اس سے پہلے ادھر اللہ اس کا علاج فرما دے، کوئی ایسی مہربانی فرمائے کہ یہ ایٹمی ذرہ ناکارا ہو جائے. اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم کیوں اس طرح ہیں، ہے کچھ نہیں اور اپنے کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں. اس راز کو اگر آپ سمجھ گئے نا، انشاءاللہ بہت راستہ مل جائے گا آپ کو. دیکھو، ایک ہے توحید ذاتی، اللہ جل شانہ کی ذات پاک، وہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے توحید فی صفات، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. اللہ زندہ ہے شروع سے یا نہیں ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ اس میں اللہ کو کرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھو، خالق ہونے کے لیے تو ضروری ہے کوئی مخلوق بنائے نا، رازق ہونے کے لیے ضروری ہے کسی کو رزق دے دے، پھر اللہ کو ہم رازق کہیں گے. استعداد رزق تو پہلے سے اس میں ہے، مگر نام رازق کا اس وقت لگے گا کہ کسی کو رزق دے دے. وجود ایسی صفت ہے کہ اس کا کسی فعل سے کوئی تعلق نہیں. حیات ایسی صفت ہے کہ کچھ کرے نہ کرے اللہ اس سے متصف ہے، یعنی کائنات سے پہلے اللہ جل شانہ گویا کہ کر رہا ہے اس کو. اسی طرح کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر فعلی ہے، یعنی اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اس میں بھی توحید ضروری ہے، توحید فی صفات اس کو کہتے ہیں، کہ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی وہ صفات جس میں کچھ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، اللہ ضرر دیتا ہے تو کوئی چیز ہو اس کو ضرر دے دے نا، اللہ نفع دیتا ہے تو کوئی مخلوق ہو جس کو نفع دے دے نا، یعنی وہ صفت ہے تو وہ بھی ازلی، مگر اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس میں. اس میں بھی توحید ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلے ہے، کوئی اس کا ند اور ضد، مثل اور مثال کوئی بھی نہیں ہے، دور تک کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے. دیکھو، ایک بڑا ہے، دوسرا چھوٹا بڑا ہے، پھر تو تقابل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا پہاڑ ہے، یہ چھوٹا پہاڑ ہے. اگر ایک بالکل ذرا بھی بڑا نہیں ہے تو تقابل نہیں ہوتا، جو تقابل کرے گا اس کو مینٹل کہیں گے لوگ. مثال کے طور پر ایک آدمی کہے یار ہمالیہ کا پہاڑ دیکھا ہے، وہ چیونٹی سے بڑا ہے، وہ تو کہیں گے یار وہ حیدرآباد بھیجو جلدی اس کو، کہ اور کوئی بکواس نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ اکبر کا ترجمہ صوفیہ نے جو کیا ہے واللہ ہم جیسے مولویوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اس کا مطلب دوسرے بھی تھوڑا تھوڑا بڑا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یا کیا نسبت ہو سکتی ہے مخلوق کے ساتھ. اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ جس کو تم بڑا سمجھتے ہو اس سے بھی بڑا ہے, جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اس سے تو ویسے بڑا ہے. سمجھے بات کو. اب اللہ کا نظام کیا ہے؟ اپنی ذات پر صفات کے پردے اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں چھپی ہوئی ہے, اتنی چھپی ہوئی ہے کہ کسی ماں کے لال کے بس میں نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے. سمجھے بات. پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس پر افعال کے پردے ڈالے گئے ہیں. اللہ کا وجود ہے, اللہ کی حیات ہے, اللہ کا متکلم ہونا ہے, بولنا ہے, سات صفات ہیں. اس پر اللہ نے اپنے افعالی صفات کے حجابات, وہ حجابات کتنے زیادہ ہیں؟ حدیث میں اگر ایک حجاب بھی اٹھ جاوے تمام ساتوں آسمان اور زمین سب فنا ہو جائے. حجابات وہاں ڈالے ہیں. پھر جو صفات افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے جس سے کام کرتا ہے کائنات میں اللہ, ان پر مصنوعات کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. مثلا اللہ خالق ہے نا, خالق میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی کائنات. اللہ کی صفت یہ تو نہیں ہے نا. اللہ کی صفت تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. یہ اس کا پردہ ہے, اس میں چھپا ہوا ہے. آسمان کے پیچھے اللہ کا خلق چھپا ہوا ہے, زمین کے پیچھے, کائنات کے پیچھے جتنے بھی مصنوعات ہیں, مخلوقات ہیں. میں ایک صفت کی مثال دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا خلق اور اللہ تعالیٰ کا صنع اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تھوڑے سے تو سمجھ گیا اس بات, وقت ہوتا تو میں اس کو اور کھولتا, اتنا فی الحال سمجھنا بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے ہمیں تینوں توحیدوں کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا, سورہ بقرہ سب سے پہلی سورت ہے نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. رب یہ صفت فعلی ہے, اللہ تربیت کرتا ہے کائنات کا. اللہ نے فرمایا اعبدوا, تمام مفسرین نے کہا واحدو کے معنی میں ہے. ارے لوگو, توحید اختیار کرو ربکم. سب سے پہلے صفات فعلیہ میں توحید کا حکم دیا ہے کہ ہمیں ہمارے کاموں میں اکیلا مانو. کیا کرو یار, کمال ہے. تمہارا اور تمہارے مٹیریل کا اصل مٹیریل بھی تو ہم نے بنایا. الذی خلقکم والذین من قبلکم, تم کو بھی ہم نے بنایا. تمہارے ماں باپ کا مٹیریل بھی تو ہم نے دیا. پھر بھی تم ہمیں واحد نہیں سمجھتے ہمارے افعال میں. لعلکم تتقون کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے تاکہ شرک فی الافعال سے بچو. غور کرو مصنوعات میں, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر کیوں غور نہیں کرتے ہماری توحید سمجھنے کے لیے. دلائل انفسی اور دلائل آفاقی, یعنی نفس بار قرآن بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے توحید فعلی حاصل ہوگی. حاجی صاحبان, مولوی صاحبان, توحید فعلی حاصل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ الف سے لے کر یا تک اپنے سب افعال بھول جائیں گے تو توحید فعلی حاصل ہوگی. ہم بھی شیخ ہیں, ہم بھی بڑا ہیں, ہم بھی مولوی صاحب ہیں, ہم بھی حاجی صاحب ہیں, ہم ہر سال حج کرتا ہے, ہم نے 27 تا ختم کیا تھا, پھر قیام اللیل کیا, ایک رات میں پورا قرآن. ہم یہ کرتا ہے, ہم وہ کرتا ہے, ہم وہ کرتا ہے. یہ مشرک فی الافعال ہوتا ہے ایسا شخص جس کے اندر تکبر اور عجب ہے, پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھا ہے وہ. سمجھ رہے ہو. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کہنے پر مجبور ہے, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ما عبدتک حق عبادت, یا اللہ ہم تیرا عبادت نہیں کر سکتا ہے, صاف بات. جب حضور یہ فرمائے تو پھر ہم کس کاتے میں. تھوڑا سا سمجھ گئے اس کو. جب مصنوعات میں غور کریں گے کریں گے تھوڑے سے افعال صفات فعلیہ کھلیں گے توحید فعلی تک آدمی پہنچے گا پھر آگے ترقی کرنی ہے توحید ذاتی بھی تو فرض ہے نا جب توحید فعلی حاصل ہو گئی پھر آگے آدمی صفات کی تجلی میں گھسے گا دیکھو پہلے اپنے کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ صفات کے سب دروازے بند ہیں کسی کے قریب کلام اللہ کے قریب بھی ہم نہیں لگ سکتے ہیں جب تک اپنے کو میں سمجھتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو جب اس سے نکلیں گے توحید فعلی حاصل کریں گے اب سب سے پہلے کلام اللہ کا نور کھلے گا کیونکہ ہم آئے کن سے ہیں کلام اللہ سے آئے ہیں سب سے پہلے وہ کلا شروع ہو جائے حضرت حکیم الانبیاء خود شروع فرماتے ہیں میں تلاوت کرتا ہوں ایک آیت پر ایک صفحے پر بادل دیکھتا ہوں دوسرے آیت میں ایسی لیٹ دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ صفحہ میں شاید ہوگا دوسرا پلٹا دیا اس میں بھی ایسا ہے تیسرا پلٹا دیا پھر سمجھ میں آ گیا بھائی یہ صفات فعلیہ ہے جس سے آہستہ آہستہ غبار اٹھ رہا ہے پردے اٹھ رہے ہیں اس لیے صفات غیر فعلیہ کی تجلی ادھر آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے کلام اللہ کی دیکھو یار ہم سب مسلمان ہیں ہزاروں بار قرآن پڑھتے پڑھاتے ہمارے گلے سے نیچے قرآن نہیں جاتا صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں حضور نے خود فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے مسلمان آئیں گے لا یجاوز القرآن ترقو قوم ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا قلوب السنتہم اعلی من السکر ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی قلوبہم قلوب الذئاب ان کے دل بیڑیوں کے ہوں گے یار پہلے میں اپنے کو خطاب کرتا ہوں پھر تم کو کرتا ہوں تم اپنے کو خطاب کرو قرآن کا ہمارے دلوں پر اتنا اثر ہے جتنا ہونا چاہیے ایمان سے بتاؤ مسلمانوں ہے اتنا اثر صفات غیر فعلیہ تو کلے نہیں ہے الفاظ ہی میں صفات فعلیہ کا حکم یا بنی اسرائیل میں اللہ نے جا کر دیا ہے دیکھو قرآن کو پڑھو غور سے پڑھو بنی اسرائیلیوں کو تورات میں اللہ نے 90% توحید فعلی کا حکم دیا تھا اسی لیے شروع ادھر سے ہوا توحید فعلی سے آگے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم یہ توحید صفاتی یہاں سے شروع ہے کہ ارے بنی اسرائیلیوں بدقسمت ہو ہم نے اپنے حبیب کو 90% ہم نے توحید صفاتی اور توحید ذاتی دیا ہے تم کو تو صرف توحید فعلی دیا تھا ارے ظالمو اتنے بڑے نور کو چھوڑ کر بدقسمتوں کدھر جاتے ہو برا ہوا ہے قرآن بنی اسرائیل سے برا ہوا ہے چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں پہلے ہدایت یافتہ تھے بعد میں خراب ہو گئے جیسے اپنا بیٹا آدمی سے باغی ہو جائے اس لیے قرآن بڑی نرمی سے ان کو سمجھاتا ہے یا بنی اسرائیل اے میرا بیٹا جیسے نہیں کہتے یار دیکھو اللہ کو مومنین پر کتنی شفقت ہوگی جب ان بدبختوں پر اتنی شفقت ہے بھائی نہیں سمجھ میں آئی بات یا بنی اسرائیل کا میں تو اپنی زبان میں ترجمہ سمجھتا ہوں صاحب زادہ انبیاء کی اولاد ہے نا ارے صاحب زادو کدھر جا رہے ہو بدقسمت ہو یہ قرآن سورہ بقرہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن یہاں تک سب توحید صفاتی ہے آپ غور سے ترجمہ پڑھو قرآن کا اسی لیے کہتے ہیں علماء کو پکڑو علماء کو علماء کو علماء کو یہ چینلوں سے جاہل لوگوں سے دین حاصل مت کرو جاہل لوگوں سے جاہل صوفیوں سے دین مت سیکھو دین علماء حق سے لے لو ان کو مغز کا پتہ ہے اخروٹ اوپر کتنا کڑک کڑک کرتا ہے چھلکا کوئی کھاتا ہے اس کا کھانے کا چیز ہے وہ اندر جو اس کا مغز ہے وہ بھی کڑک کڑک کرتا ہے مگر کم کرتا ہے مگر روغن اخروٹ کبھی پیا ہے تم نے وہ کڑک کڑک کرتا ہے واللہ علماء حق کے پاس روغن اخروٹ ہوتا ہے یہ صوفیوں کے پاس مغز اخروٹ ہے یہ ٹی ویوں والوں کے پاس صرف چلکا ہے بدبختوں کے پاس کڑا کڑا کر کے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے یہ توحید صفاتی اللہ نے بھر دیا سورہ بقرہ کو اس جب توحید فعلی مکمل ہو نا پھر پردے ہٹیں گے توحید صفاتی کی خود تو ختم ہو چکا ہے نا اس درجے میں کئی صوفیہ نے وحدت الوجود کا قول کیا ہے اب سمجھے اس بات کو بڑے بڑے حضرات نے یار ہم ہے ہی نہیں تو ہمارا کیا وجود ہوگا, جیسے موم بتی اور سورج یار, کوئی کہے تو میرا خیال ہے ایمبولینس والے کے قریب ہوگا وہ خود ادھر گدو بندر پہنچ جائے گا اس کو, کہا یہ بھی شوگر, کہتا ہوں کیا روشنی ہے, کہے گا ہاں بیٹھو فری میں لے جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. توحید صفاتی جب کھلے گی, ہائے 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 ہائے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نابینا, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نابینا ہے, مولوی محمد یحییٰ حضرت شیخ کے والد خدمت کر رہے ہیں. کہا مولوی آیا؟ کہا جی حضرت. فرمایا فلان مسئلہ, اب ٹیم ہوتا تو مسئلہ بھی بتاتا, بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. دیکھو آج کل شارٹ کٹ مولوی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, مشہور ہے نا شارٹ کٹ. ہمارے یہاں ایک ماسٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام رکھا ہے مرچ مسالے, مذہبی کتاب ہے. میں نے کہا ماسٹر صاحب اس میں کیا ڈال؟ کہا ہم نے دین کو شارٹ کٹ کر دیا ہے. کتنا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی, جوس نکالا ہے, جوسر مشین میں ڈالو دین کا جوس نکالو. کہا خرا خراب, دین تو خود جوس ہے, اس کا کیا جوس نکالے گا, جوس کا جوس تو نہیں نکالا جائے. فرمایا ہاں مولوی آیا مسئلہ شامیہ میں نکالو فلان جلد میں. مولوی آیا بھاگا, اس میں ڈھونڈ رہا اس میں ڈھونڈ رہا, آدھا گھنٹہ ہوا گھنٹہ ہوا, حضرت کا ایمرجنسی میں درکار ہے. کہا یار ملا کو کیا ہو گیا, اس کو کہو جلدی کرو ہمیں شدید ضرورت ہے. تو گیا کہا حضرت کو کہو کہ حضرت مل نہیں رہا ہے. فرمایا اس نے باخر بتایا حضرت مل نہیں رہا. فرمایا وہ کتاب اٹھا کر لاؤ. کتاب جب اٹھا کر لایا, حضرت دیکھو نابینا ہے مگر دل کی آنکھیں ہیں, جن کو توحید صفاتی حاصل ہوتی ہے, ہماری تو ہماری صرف سر کی آنکھیں, اندر پورا برابر ہے دجال کی آنکھ کی طرح. دجال کی ایک آنکھ برابر ہوگی, ایسے کوئی آنکھ نہیں ہے دل میں, کچھ نہیں دیکھتے, اسے بڑانکے مارتی ہے, باتیں کرتی ہے. وہ جو ہے نا, حضرت نے یوں کولا, صرف کولا پہلی بار. فرمایا مولوی آیا یار یہ تو پڑھو, ہاتھ سے تر پر رکھا. مولوی آیا کہتے ہیں جب میں نے پڑھا ہو بہو وہی سوال اور وہی جواب جو حضرت کو چاہیے, تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا حضرت کیا غضب ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالی کی صفات میں اتنا کمال ہے کہ صفاتی ناموں کا اگر ایک حرف کھل جائے, الرحمن کا صرف الف کھل جائے, ساری کائنات پیالے میں آ جاتی ہے. مگر وہ لوگ بڑانکے نہیں مارتے کیونکہ توحید فعلی ان کو حاصل ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کا کرم سمجھتے اور اس پر شکر ادا کرتے. سمجھ رہے ہو بات؟ اور اسی حالت میں بھی سرما لگانا نہیں چھوڑتے. لوگ کہتے ہیں حضرت آنکھ نہیں ہے سرما کس کو ہے؟ کہا محبوب کی سنت ہے, آنکھ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بلا من اسلم وجہہ تک, اللہ نے اس کو مختلف انداز میں سمجھایا ہے. توحید صفاتی جس کو حاصل ہو گئی, پھر تو آگے دیکھو ایک اور علامت بھی بتاؤں, بھی میرے دماغ میں بات آ گئی. جس کو توحید فعلی حاصل ہوتی ہے وہ متوکل حقیقی بن جاتا ہے, حقیقی توکل اس کو ہے, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرا اپنا کوئی فعل نہیں ہے, سب افعال اللہ کی. جس کو توحید صفاتی حاصل ہوتی ہے اس کو رضا و تسلیم حاصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوتی ہے؟ یہ تصوف چار تسبیح کا نام نہیں ہے مولوی صاحب, یہ میڈیکل سائنس ہے, اللہ کی قسم میڈیکل سائنس ہے. ہم کمپیوٹر بھی نہیں ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ آ گیا بڑا بزرگ, آ گیا صوفی, آ گیا, اس طرح سے بزرگیں بنتے. یہ رضا و تسلیم حاصل ہوگی. حضرت مولانا گنج شکر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی لڑکا تھا, حکومت انگریز کی حکومت اٹھا کر لے گیا, یہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ لکھا. تو کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس کے لیے دعا کرو, کہ ہماری بلا سے انگریز لے جاتا ہے لے جائے, ہم کیوں دعا کریں؟ اتنا غلب ہے, اتنا غلب ہے تسلیم, یعنی اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے, رضا و تسلیم. ہم تو تھوڑا تھوڑا خود بھی اللہ ہے نا, اللہ کو مشورہ دیتا ہے ایسا کیا ایسا کیا. کوئی جوان مرتا ہے تو اخباروں میں بھی چھپتا ہے فلان کے بے وقت موت سے ہم کو بڑا صدمہ ہو. یہ کلمہ کفر نہیں ہے, یعنی موت کا وقت ہم جانتا تھا, اللہ نہیں جانتا تھا, نعوذ باللہ. اور دوسرے جو آ کر تعزیت کرتے وہ بھی یہی کہتے. مرنے کا تو وقت نہیں تھا اس کا, بس اللہ اللہ یعنی اللہ ظالم ہے علیہ باللہ, استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھ گئے, توحید صفاتی رضا و تسلیم اگر ہے, وہ اللہ کی مجھے بھی نہیں ہے تم میں سے بھی اکثر کو نہیں ہوگا, تو ہم کس دن کے صوفی بنے پھرتے ہیں یار, بیچ میں بھی نہیں پہنچے ہیں. میں تو کہتا ہوں مبتدی بھی نہیں ہے, توحید فعلی بھی ہم کو حاصل نہیں ہے. کیا ہے حاصل؟ اللہ سے جھگڑتے رہتے, ہر چیز میں خدا سے مقابلہ کرتے, ہم نہیں مانتے تیرے خدا ہونے کو علیہ باللہ. توحید ذاتی میں فنائیت ہے, وہ بلا من اسلم وجہہ للہ سے شروع ہے. بلا, ہاں حقیقی توحید تو آگے ہے, وہ بھی تمہیں حاصل کرنی ہے. من اسلم وجہہ للہ, وجہ سے مراد ذات ہے, جس نے اپنی پوری ذات کو پینک دیا اللہ کے سامنے. توحید فعلی میں افعال کو آدمی فنا کرتا ہے, توحید صفاتی میں اپنی صفات کو فنا کرتا ہے, توحید ذاتی میں ذات نظر نہیں آتی. کیا نہیں ہوتی؟ ذات نظر نہیں آتی. وقت ہوتا تو اس کی بھی کچھ مثالیں دیتا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اللہ نے کہا یہی صوفی ہے. محسن کا معنی ہے صوفی. احسان قرآن و سنت میں تصوف کے معنی میں آیا ہے. تصوف کا لفظ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا. صوفی, احسان, احسان, محسن, ٹھیک ہے نا؟ یہ الفاظ حدیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. اللہ نے فرمایا وہو محسن, یہ صحیح صوفی ہے. اب ایمان سے بتاؤ ہم صحیح صوفی ہے یا دو نمبر صوفی ہے؟ بولو, ابھی اپنے دل سے پوچھو. ہے توحید فعلی کامل طور سے, توحید صفاتی ہم کو حاصل ہے یا صرف زبانی ہے؟ توحید فی الذات. ہاں, حضرت سفیان ثوری آئے رابعہ بصریہ کے سامنے, کہا حضرت میرے لیے دعا کرو. فرمایا تو کچھ حیا بھی تو کرو. سفیان ثوری معمولی آدمی نہیں ہے. کہا اما جی میں نے تو بہت حیا کیا. کہا تو تو خدا سے ناراض رہ کر کے ہمیشہ مشرک بنا پھرتا ہے. کہا اما جی میں تو خدا سے ناراض نہیں ہوں. کہا اللہ کو مشورے نہیں دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہونا چاہیے, یہ چیز ایسا. حضرت سفیان کی چیخ نکلی. کہا اما جی توجہ نہیں تھی, آپ نے توجہ دلائی. فرمایا ایسے کے لیے میں کیا دعا کروں جو اللہ سے شرک کیے پھرتا ہے؟ اس کے لیے علماء حق کی طرف رجوع کرو, جن کو اللہ نے حقانی علم بھی دیا ہے اور حقانی علماء کی صحبت سے بھی نوازا ہے. اگر رجوع نہیں کریں گے تو یہی تسبیحوں میں ہی رہیں گے. آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ کے ٹی ویوں میں جو زلفوں والی سرکار, وہ بھی تو بڑا صوفی بنے پھرتے ہیں. ہاں, بڑے بڑے منکے, تمہاری تسبیح تو چھوٹی چھوٹی ہو تو اتنا بڑا بڑا منکا ہوتا ہے اسے. اور ایران توران کی ایسی باتیں کریں گے, کھانا کراچی میں کھائیں گے اور نماز مکہ شریف میں پڑھیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو علماء حق ہے, علماء حق ہے, علماء حق ہے. اصل وہی تصوف کو سمجھتی ہے, وہی تصوف کے حقیقی ترجمان ہیں. علماء کے پلو اس کو کہتے ہیں نا سرائکی میں, پلو پکڑو, ورنہ کسی گڑے میں میں بھی گروں گا تم بھی گریں گے. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ, آپ کے حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معمولی لوگ نہیں تھے بھائی. نہیں سمجھ بھائی بات؟ حضرت حاجی صاحب کے پلو کو پکڑا تھا, نہیں پکڑا تھا. حضرت تانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت حاجی صاحب جب مشکات پڑھاتے تھے تو بڑے بڑے علماء جب اس کے مشکات کے درس میں شریک ہوتے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے, یار یہ نہ زمین کی تشریح ہے نہ آسمان کی تشریح, یہ کہاں سے لا رہے. یہ حقیقی علم تھا جو حاجی امداد اللہ کو اللہ نے عطا کیا تھا. ٹھیک ہے, کریں گے اس کی کوشش. آج لیلۃ القدر ہے, خصوصی مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے. دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کلام کا پرتو ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی مہربانی کرے مرنے سے پہلے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
الحمد للہ رب رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے اور تمام امت مسلموں کے گناہوں کو معاف فرما دیے. یا اللہ جتنی باتیں تھیں ہم نے سنی, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو قرآن سنا, یا اللہ اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سنانے والوں کا سنانا قبول فرما لیجئے اور سننے والوں کا سننا قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو انسان بنا دے. یا اللہ اپنے پیاروں کے اندر ہمارا نام شامل فرما لے. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمارا نام شامل فرما لے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ آج آخری شب قدر ہے. یا اللہ ہم دل سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم پر رحم فرما دیجئے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق کے اندر, يا الله ہمارے حق کے اندر, یا اللہ اس کو ہمارے ساتھ, اس کو ہمارے حق کے اندر کر کے اس کو جو ہے ہمارے ساتھ فرما دیجئے گا, اس کو ہمارے برخلاف نہ بنائیے گا. یا رب کریم, یا رب کریم, آج لیلۃ القدر کی رات ہے. یا اللہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, یہ آخری شب ہے. اے اللہ اس شب کے اندر جو گزرا اس کو معاف فرما دیجئے, حال کو درست فرما دیجئے, مستقبل کو تابناک بنا دیجئے. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جن لوگوں کی جو بھی جائز حاجات ہوں, یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے, اے اللہ تو غیب سے انتظام فرما دے. یا اللہ غیب سے انتظام فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء, حیات اصفیہ, حیات اتقیہ عطا فرما دے. یا اللہ حیات اتقیہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں حقیقی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حقیقی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. دین کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ دین کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے. تسلیم و رضا کی حقیقت ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ تسلیم و رضا کی حقیقت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ جو یہ مدرسہ ہے, یا اللہ اس کے اندر بڑے بڑے علماء ربانی پیدا فرما. یا اللہ بڑے بڑے علماء ربانی پیدا فرما. یا اللہ جو مسجد زیر تعمیر ہے, یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو مکمل فرما. اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو مکمل فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کے ایک چپراسی کو بھی یا اللہ محروم نہ رکھے. یا اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دے. تمام استادوں کو, تمام شاگردوں کو, تمام ملازمین کو, تمام جتنے نیچے سے نیچے بھی جو عملہ ہے, یا اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ ہماری سوسائٹی کے اندر امن اور برکت اور محبت عطا فرما دے. یا اللہ امن, برکت اور محبت عطا فرما دے. یا اللہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. یا اللہ آپس میں محبت عطا فرما دے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللهم الف بين قلوبنا وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا الله یہ رمضان بھی یا اللہ غفلت کے اندر گزر گیا, اے اللہ ہم نہ معلوم آئندہ رمضان ہمیں ملے گا بھی یا نہ ملے گا. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے, اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ رحم سے کرم سے جو غفلتیں ہوئی ان کو درگزر فرما دیجئے, جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ان کو شرف قبول لینا عطا فرما دیجئے اور اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کے ساتھ الفت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن پڑھ کر مزہ حاصل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے. اے اللہ تو کریم ہے, یہ کلام تیری ذات سے نکلا ہے. یا اللہ یہ تیری ذات سے نکلا ہے. یا اللہ اس کی محبت عطا فرما. یا اللہ اس کی محبت عطا فرما. یا اللہ اس کی محبت عطا فرما. اس کی برکت سے ہمارے مشکلات کو دور فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما, اپنی رحمت کی بارش فرما. یا اللہ زیر آسمان میں اڑنے والے پرندوں پر اپنی رحمت کی بارش فرما, زمین میں رہنے والے انسانوں پر اپنی رحمت کی بارش فرما, بلوں میں رہنے والی چوٹیوں پر اپنی رحمت کی بارش فرما, سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما. اے اللہ تیرے خزانے, یا اللہ تیرا کوئی خزانہ بھی مقید نہیں. یا اللہ ہر خزانہ یا اللہ اتنا ہے یا اللہ کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو آپ ایمان عطا فرما کر کے سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں, یا اللہ آپ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جو راستہ ہمیں دکھلایا, یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آج لیلۃ القدر کی آخری رات ہے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم ذات, اے وہ کریم جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرتا ہے, یا اللہ ہم نالائق اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری ذات کے اندر جو فی لگا ہوا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں, یا اللہ ہماری ذات تیری ذات کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے. یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے اللہ و تو ہے. یا اللہ عطا کرنے والی ذات تیری ہے, لینے والی ذات ہم فقیروں کی ہے. یا اللہ تو عطا فرما دے. یا اللہ تو عطا فرما دے. یا اللہ تو عطا فرما دے. علم نافع عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما. علم نافع عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما. علم نافع عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ یہ قیامت کے دن جب آپ حساب و کتاب لیں, یا اللہ ہمارا آسان حساب و کتاب لیجئے گا. یا اللہ کیونکہ جس کا حساب و کتاب ہوا غر نوخ شعذبا, جس کا حساب و کتاب ہوا وہ ضرور عذاب دیا جائے گا. اے اللہ تیری شان بہت بڑی شان ہے. یا اللہ ہمارے تصور و خیالات سے تو بلند و بالا ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن پل صراط پر آسانی کا معاملہ فرمائیے گا. یا اللہ میدان محشر میں آسانی کا معاملہ فرمائیے گا. یا اللہ جو ہمارے بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. جو موجود ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما. جو آنے والے مسلمان ہیں, یا اللہ ان کی بھی مغفرت بے حساب فرما. اے اللہ اپنی مغفرت کی بارش فرما دے, اپنی رحمت کی بارش فرما دے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى يا الله میرے والد صاحب بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جملہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما خوب صحت عطا فرما لمبی عمر عطا فرما ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تقدیر قائم رکھ یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين